السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اور دوسرا آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہے: ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: یا ابن آدم، تفرغ لعبادتی، املأ صدرك غنا واسد فقرك، والا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. آج کے خطبے کا موضوع ہے دلوں کا رزق. رزق کی کیا تعریف ہے؟ رزق کی کتنے قسمیں ہیں؟ دلوں کے رزق سے کیا مراد ہے؟ دلوں کا رزق کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ رزق کے تعلق سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کئی خطبوں میں ہم بات کر چکے ہیں، اور آج کی نشست میں رزق کے متعلق ایک خاص باب کے تعلق سے بات کرتے ہیں، دلوں کا رزق. کیا دلوں کا رزق بھی ہوتا ہے؟ دل کے رزق سے کیا مراد ہے؟ اور یہ رزق کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اور کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ دلوں کو بھی رزق کی ضرورت ہے؟ اور کیا ہم نے اس رزق کے لیے کوئی سعی کی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں اس وقت ہمارے دل اس رزق سے مالا مال ہے یا محروم ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں مقدمے کے طور پر پہلے رزق کی حقیقت کے تعلق سے چند اہم بات ہے، پھر دلوں کو رزق کے تعلق سے بات کرتے ہیں. رزق کا معنی عام لفظوں میں ہر وہ چیز ہے جو نفع بخش ہے، اسے رزق کہتے ہیں. ہر نفع بخش چیز کو رزق کہا جاتا ہے، ہر خیر کو رزق کہا جاتا ہے، ہر نعمت کو رزق کہا جاتا ہے. مال رزق ہے، بیوی رزق ہے، اولاد رزق ہے. رزق کی قسمیں دو ہیں. پہلی قسم ہے جسم کا رزق، رزق الابدان، یا بدن کا رزق، اور یہ وہ رزق ہے جس سے ہر انسان باخبر ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے سعی کرتا رہتا ہے. یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے بھی دینا چاہے دے دیتا ہے، کافر کو بھی دے دیتا ہے، جانوروں کو بھی دے دیتا ہے. اس رزق سے اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتا. ہاں، اس میں زیادتی اور کمی ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور مشیت سے. اور اس رزق اور اس رزق میں سارے کے سارے مخلوقات سراپا ڈوبی ہوئی کسی نے کسی صورت میں. اس رزق کا تعلق صرف دنیا سے ہے, اس رزق سے صرف جسمانی فائدہ ہوتا ہے. اور یہ رزق جسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں مختلف صورتیں ہیں, مال و دولت ہے, بیوی بچے ہیں, روزگار ہے, تجارت ہے, اور اس طریقے سے ہر وہ چیز جس سے جسم کو نفع پہنچتا ہے. اس رزق کے تعلق سے کئی خطبوں میں ہم بیان کر چکے ہیں, اسباب بھی ہیں اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے, تقریباً 10 کے قریب ہیں, جلدی سے دہرا لیتے ہیں یاد دہانی کے لیے. سب سے پہلے توکل ہے, دوسرے نمبر پہ استغفار ہے, تیسرے نمبر پہ تقویٰ ہے, چوتھے نمبر پہ شکر ہے, پانچویں نمبر پہ صلۃ الرحم ہے, چھٹے نمبر پہ دعا ہے, ساتویں نمبر پہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اقامۃ الصلاۃ ہے. اور اس کی یہ سب دلائل پہلے گزر چکے ہیں, میں اس وقت دہرانا نہیں چاہتا, ان چیزوں کے دلائل پہلے کئی خطبوں میں گزر چکے ہیں. لیکن اقامۃ الصلاۃ کی دلیل کیا ہے؟ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو چیزوں کو جوڑ دیا ہے, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک راز ہے, جو اقامۃ الصلاۃ کے اہتمام کرے گا اس کے مال میں اتنی زیادتی ہوگی کہ وہ زکات دینا بھی بن جائے گا. تو زکات دینا اور نماز کو قائم کرنا یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں, تو اقامۃ الصلاۃ ہے. آٹھویں نمبر پر رزق حلال کی کمائی ہے, نویں نمبر پر تفرغ لعبادت اللہ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانا. دسویں نمبر پر کیا ہے؟ ذہن سے نکل گیا ہے. تو یہ جسم کے رزق کے حصول کے لیے چند اسباب ہیں. اور جس نے بھی ان اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس رزق کو آسان کر دیتا ہے. جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس رزق کا تعلق اس دنیا سے ہے, جسم کے رزق, اور اس کا آخرت میں بھی اثر کچھ رہتا ہے. صدقہ جاریہ کر دیا اس رزق کے حلال سے, آخرت میں اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے, نیک و صالح اولاد اس کی موجود ہے جس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے, آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. الغرض تو جس نے اس دنیاوی رزق جسمانی رزق سے دنیا میں فائدہ اٹھایا ہے اور اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے تو آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کو اس کا کچھ فائدہ ملے گا. دوسری قسم کا رزق جو آج کا ہمارا موضوع ہے, دلوں کا رزق یا دل کا رزق. پہلا قسم جسم کا رزق ہے, دوسرا ہے دل کا رزق. اور دلوں کے رزق سے مراد ہر وہ چیز جس سے دل کو نفع پہنچتا ہے. جسم کا رزق ہر وہ چیز جس سے جسم کو نفع پہنچتا ہے, تو دلوں کا رزق ہر وہ چیز جس سے دل کو نفع پہنچتا ہے. اور دل کو سب سے پہلے نفع پہنچتا ہے اللہ تعالی کی معرفت سے. جس دل میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت نہیں ہے وہ مسکین اور فقیر دل ہے، کھوکھلا دل ہے، جس نے اپنے رب کو نہیں جانا جیسا کہ جاننے کا حق ہے۔ نام کی معرفت کافی نہیں جیسا میں آگے بیان کروں گا، حقیقی معرفت جو دل اپنے رب سے غافل ہے، اپنے رب کی معرفت سے، صحیح معرفت سے غافل ہے، وہ سب سے مسکین اور فقیر کھوکھلا دل ہے، اور اس دل میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، صحیح معرفت ہمیں ملتی ہے دین اسلام میں۔ باقی ادیان بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو صرف نام سے جانتے، بلکہ نام بھی بدل دیے ہیں، اپنے خالق کے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں، وجود کے حق حد تک مانتے ہیں، یا خالق المالک کے حق حد تک مانتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر دل کا رزق ہوتا ہے دین اسلام کی معرفت سے، اور اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور دین اسلام کی صحیح معرفت ممکن نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہ ہو۔ ان تین چیزوں سے دلوں کا رزق مکمل ہوتا ہے، اور دین کی جو بنیاد ہے، دین اسلام کی جو بنیاد ہے، اور دین اسلام میں ہر خیر ہے دنیا اور آخرت کا، ہر بھلائی اسی دین کے اندر موجود ہے، اس دین کے حدوں سے باہر واللہ کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ جس نے بھی دین اسلام کی حدوں کو پار کرنا چاہا وہ ناکام ضرور ہوا، اور یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان تین چیزوں کو کہا جاتا ہے دین کے تین بنیادی اصول۔ اور تین بنیادی اصول اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین کی باقی عمارت ان تین اصولوں پر قائم ہے، یہ اساس ہے۔ باقی دین کے اندر جو بھی خیر موجود ہے ان تین چیزوں کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر سعودی عرب میں کلاس ون میں، پرائمری ابتدائی صف اول میں بچوں کو توحید پڑھائی جاتی ہے، کتاب التوحید، کتاب کا نام توحید، اور اس میں جو سب سے پہلا سبق ہے، اگر تم سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو تم کیا کہو گے؟ میرا رب اللہ تعالی ہے۔ اب رب کو تم نے کیسے پہچانا ہے، کیسے جانا ہے؟ بِآیاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اور مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ جب مخلوق موجود ہے تو خالق بھی ہوگا نا، یہ چاند یہ سورج مخلوقات میں سے، آیات میں سے کیا ہے؟ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ درند ہے، یہ پرند ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، جو دلالت کرتی ہے کہ ان کا خالق ان سے بھی بڑھ کر عظیم ہے۔ اور پھر یہ تفصیل پوری جاری رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت الوهیت میں کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اسماء و صفات میں، اور یہ تین قسمیں ہیں توحید کی، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق اور رازق ہے یہ کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے صرف اس حد تک اللہ تعالیٰ کی معرفت دل میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور رازق ہے، مالک تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک، صرف اس حد تک اپنے رب کو جاننا یہ کافی نہیں ہے. اور ایسے عقیدہ رکھنے والا شخص مسلمان نہیں ہوتا. اسلام کے لیے لازمی ہے کہ توحید کی تینوں قسموں کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. کیونکہ ابو جہل ابو لہب کا بھی تو عقیدہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، مالک تدبیر کرنے والا ہے. قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرمان ہے، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہتے ہیں، یعنی مشرکین عرب کہتے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. تو توحید ربوبیت کو جاننا، توحید الوہیت کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ سچا واحد معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات الکمال ہے، ان تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت مکمل ہوتی ہے. دین اسلام کی بنیاد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں اسلام کا مطلب ہے پیسفل رہنا، سلامتی ہے بس. نہیں، کافی نہیں ہے. سلامتی اسلام کے پیغام میں سے ایک پیغام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسلام صرف سلامتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. کس نے کہا ہے؟ اگر سلامتی کی بات کرتے ہیں تو سلامتی کا دعویٰ تو کئی کافر بھی کر لیتے ہیں، کیا وہ پھر مسلمان ہو گئے؟ اور بعض کافر واقعی پیسفل رہتے بھی ہیں. نہیں، کیا ہر کافر جنگ پہ اتر آتا ہے؟ عوام الناس کی بات میں کر رہا ہوں. تو کیا مسلمان ہو گئے اس تعریف سے؟ نہیں. تو پھر تعریف کیا اسلام کی؟ یاد رکھ لیں، الاستسلام للہ بالتوحید، سرنڈر کرنا ہے، استسلام کرنا ہے. کس سے؟ توحید سے. توحید کیا ہے؟ ابھی میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق و خصوصیات میں، توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں. جب یہ جان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معرفت حاصل کر لیتے تو یہ اسلام ہوتا ہے. اور پھر سرنڈر کر لینا ہے، استسلام کر لینا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا ہے. توحید سے، توحید لازمی ہے، توحید نہ تو اسلام بھی نہیں ہے. اور جب کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اسلام توحید سے اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے تو دوسری بات لازم آتی ہے، والانقیاد له بالطاعۃ، اور فرما برداری سے انقیاد کر لینا، سر خم کر کے تسلیم کر لینا، فرما برداری کا راستہ اختیار کر لینا. والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور جب کوئی شخص فرما برداری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر لازماً وہ شرک اور اہل شرک سے بری بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا اعلان بھی کرتا ہے. یہ اسلام ہے، اسے اسلام کہتے ہیں. تین چیزیں ہیں، استسلام ہے، انقیاد ہے، براءت ہے. یہ تین چیز جڑ جاتی ہیں تو اسلام اسے کہا جاتا ہے. استسلام توحید سے، طاعت انقیاد سے، براءت شرک سے، اہل شرک سے. ابتداء توحید ہے، انتہا شرک ہے. شرک سے بچنا ہے اور توحید پر عمل کرنا ہے، یہ ہے اصل اسلام. اور پھر توحید کو جاننا ہے، شرک کے مسائل کو جاننا ہے اور شرک کی قسم کو جاننا، شرک اکبر بھی ہوتا ہے، شرک اصغر بھی ہوتا ہے، غیروں کی قسم کھانا شرک ہے، تعویذ لٹکانا شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، ریاکاری شرک ہے، یہ شرک اصغر کی چند صورتیں ہیں جو دار اسلام سے خارج تو نہیں کرتے لیکن شرک ان کو بھی کہا گیا ہے، اور شرک اکبر اس کی بھی صورتیں ہیں، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا، نظر و نیازیں کرنا، محرم کا مہینہ ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر سبیلیں چلنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کون سا استسلام ہے؟ یہ کون سا انقیاد ہے؟ یہ کون سی براءت ہے شرک سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسلام کے تین مراتب ہیں، سب سے پہلا اسلام ہے، دوسرا ایمان ہے، اور تیسرا احسان ہے. اسلام جان لیا، ایمان کا کیا معنی ہے؟ ایمان صرف زبان کا قول نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، اسلام تین چیزوں کا مجموعہ ہے تو ایمان بھی تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول ہے، دل سے تصدیق اور یقین ہے، اور پوری جسم سے عمل کا نام ہے، اور جو جسم کے اعمال ہیں کیونکہ دو لوگوں کے برابر نہیں ہوتے تو ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے، اور اس کی دلیل میں ایک حدیث ہی کافی ہے، مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ حصے ہیں، شعبے ہیں، اعلاها قول لا الہ الا اللہ، سب سے بلند حصہ شعبہ ایمان کا ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا، وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے پست حصہ ایمان کا ہے راستے سے کسی مضر اور موذی چیز کو ہٹا دینا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیاء ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، زبان کا قول ہے لا الہ الا اللہ، اما تتؤذى عن الطریق جسم کا عمل ہے، اور شرم و حیاء دل سے کی جاتی ہے دل کا عمل ہے، جو فرمانبرداری سے بڑھتا ہے نافرمانی سے کم ہوتا ہے، یہ ایمان کی تعریف ہے، زبان کا قول، دل سے تصدیق اور یقین، پورے جسم سے عمل، فرم برداری سے بڑھتا ہے نافرمانی سے کم ہوتا ہے، یہ ایمان کی تعریف ہے. پھر ایمان کی معرفت مزید، ارکان ایمان کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے، ارکان ایمان 6 ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں، انبیاء اور رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں، جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیے اور سوال کیے ہیں اسلام کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، اور احسان کے تعلق سے، اور یہ حدیث ہی دلیل ہے کہ اسلام کے تین مرتبے ہیں، اور اس حدیث میں اسلام کی تعریف میں تعریف نہیں بتائی بلکہ ارکان اسلام بتائے ہیں، جیسا کہ ارکان ایمان، جب ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو ارکان ایمان بتائے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. جزاک اللہ خیر. تو ارکان ایمان 6 ہیں، ان کو جاننا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان 4 چیزوں پر قائم ہے، اگر ایک نہیں تو ایمان نہیں. اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، تیسرے پر اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے اسماء پیارے نام ہے اور صفات الکمال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک ہے اور واحد ہے. فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ کتابوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ رسولوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ تقدیر کسے کہتے ہیں اور تقدیر پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اس تفصیلات کو جاننا یہ معرفت دین اسلام کی، یہ دلوں کا رزق ہے. اور پھر تیسرا مرتبہ ہے اسلام کا احسان، ایکسلنسی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں. احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ. اسلام کا مرحلہ گزر گیا، ایمان کا بھی گزر گیا، ایمان مضبوط ہے، پختہ ہو چکا ہے اس بندے کے دل میں. ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا گویا کہ تم اس کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنا، عبادت کا حق ادا کر کے عبادت کرنا، عادت کے طور پر نہیں. اس لیے احسان کے درجے پر ہر مسلمان فائز نہیں ہوتا. یقین کی بات ہے، ایمان کی مضبوطی کی بات ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اس کے دو رتبے ہیں، ایک رتبہ یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرنا گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، عبادت کا حق ادا کرتے ہو. فإن لم تكن تراه، اگر یہ حالت نہ ہو تو پھر دوسری حالت کافی ہے. فإنه يراك، تو ایسے عبادت کرو گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد، اور اسلام کے پانچ رکن ہیں، میں بتانا بھول گیا کیونکہ مختصر میں بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلے کلمہ شہادت، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے روزہ، رمضان کا روزہ، اور پانچواں حج. سے بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام پانچ چیزوں پر قائم ہے، پانچ بنیادوں پر قائم ہے. شہادت لا الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان، وحج بیت اللہ الحرام من استطاع الیہ سبیلا. یہ پانچ ارکان ہیں. نماز کو دیکھ لیں، کیا ہم نماز پڑھتے ہیں احسان کی حالت میں؟ اپنے آپ سے سوال کریں، کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ جب ہم کسی امیر کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا کسی اثر رسوخ والے شخص صاحب اقتدار کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں؟ ہمارے حرکات اور سکنات گنے ہوتے ہیں، ہمارے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہمارے آنکھوں کی حرکت بھی بدل جاتی ہے. کیونکہ جگہ ایسی ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں میں بیٹھے ہیں. اگر کوئی وزیر ہے اس کی محفل میں بیٹھا ہے، مزید تحفظات ہوتے ہیں. اگر کوئی بادشاہ اس کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو بعض لوگوں کی حالت ایسے خشوع میں تھاری ہوتی ہے کیونکہ دل جواب دے دیتے ہیں، اتنی ہیبت ہوتی ہے کہ ہم بادشاہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، دنیا کے بادشاہ کی، جو خود مسکین ہے، حقیر ہے، فقیر ہے اپنے رب کا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. کبھی ہمیں سوچے جب ہم نماز پڑھتے تھے ہم کس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں؟ ہم کس سے مخاطب ہوتے ہیں؟ وہاں پر ہماری آواز، ہماری زبان، ہمارا دل ہمارا ساتھ نہیں دیتا دنیا کے بادشاہوں کے سامنے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں کس کے سامنے ہم سر خم کر کے، سر جھکا کر کس سے مخاطب ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. سے مسلم کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی. سبحان اللہ، میرے بندے نے میرے حمد و ثنا کی ہے، اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے، نماز مقصوم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں، آدھی آدھی. بندہ ایک جملہ پڑھتا ہے سورۃ الفاتحہ میں سے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. ہر بندے کو، ہر نمازی کو، بشرط یہ کہ نماز کا حق ادا کرتا ہو. اور نماز کا حق نہیں ادا ہوتا جب تک کہ توحید کا حق ادا نہ ہو، جسے پہلے بیان کر چکا ہوں. کبھی ہم نے اپنے دل سے محسوس کیا ہے، دل سے نماز وہی پڑھتے ہیں جن کے دل میں یہ رزق موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت موجود ہے. الغرض، تو اسلام کے تین مراتب ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہم امتی ہیں، فخر سے کہتے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں پوری دنیا میں، ہم کیسے عجیب مسلمان ہیں کہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی نہیں آتی، ہم سیرت سے بے خبر ہیں. اور اگر کوئی خبر بھی ہے تو اڑتی ہوئی چند ایسے قصے اور کہانیاں اور من گھڑت اور ضعیف احادیث سے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں اکثر کیا ہوتا ہے، کاپی پیسٹ ہوتی رہتی ہے. کل کسی نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی، اس میں ایک شخص ایک قصہ بیان کر رہا ہے اور بڑے رونے والے شکر بیان کر رہا ہے اور پورا قصہ بیان کیا، اور شاید اس نے سال سن والوں کو شاید رلا دیا اس نے، شاید قصہ معروف ہے، علقمہ نامی صحابی کا قصہ ہے جو بستر مرگ پہ تھا اور اس روح نہیں نکل رہی تھی، بڑی شدت میں تھا، جوان تھا. تو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اس کی تکلیف میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس کی ماں زندہ ہے، کہتے ہیں ہاں ماں زندہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، بوڑھیا نہیں آ سکتے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے جاتے ہیں. اور آخر تک اس کی ماں اسے ناراض تھی کیونکہ وہ بیوی کی سنتا تھا اور ماں کی نہیں سنتا تھا، الغرض جو بھی قصہ تھا. اور بڑا اس نے قصے کو جوش و خروش سے بیان کر دیا اور رلا دیا سامنے والوں کو، کیوں ماں کا حق، ماں کے حقوق بیان کرتے ہو. یہ قصہ ضعیف بلکہ موضوعات میں سے موضوع قصہ ہے، صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صحیح قصے موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ والدین کے حقوق کے لیے کیا ہمیں ان ضعیف من گھڑت روایت کا سہارا لینا پڑے گا؟ قرآن مجید کی آیات کہاں گئی ہیں؟ صحیح احادیث کہاں گئی ہیں؟ کہتے ہیں اسے، اس قصے کو امام ذہبی نے الکبائر میں بیان کیا ہے. تو کیا ہے الکبائر؟ امام ذہبی کی کتاب بہت اچھی کتاب ہے، لیکن بعض ضعیف روایت بھی موجود ہے، ان کو علم نہیں تھا، عالم ہے، غلطی ہو گئی، کچھ ان کے پاس ان کا عذر ہے. تمہارے پاس کیا عذر ہے؟ بتایا بھی گئے ہیں کہ من گھڑت قصہ مت بیان کرو. اور جس نے بھی اس قصے کو روایت کیا ہے، حکیا رویا صیغۃ التمریض سے، تو عالم نے جب یہ بتا دیا، حکیا قصہ بیان کیا گیا، رویا روایت کیا گیا، اسے کہ صیغۃ التمریض، یعنی اس کی سند میں خلل ہے، اس قصے میں کوئی خلل ہے، یقیناً صحیح روایت نہیں ہے. اور صحیح احادیث کے ساتھ اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں بعض اوقات بعض علماء، لیکن حق ادا کر دیا، رویا یا حکیا. بیان کرنے والے شخص نے کیا کہا؟ کیا تمریض صیغہ کو بیان کیا؟ نہیں، فوراً بیان کر دیا. اور یقیناً اس قصے کو صحیح بیان کرتے ہوئے اس کو صحیح سمجھ کر بیان کیا، اور سننے والے کو بھی یعنی تھوڑی سی خبر بھی نہیں ہونے دی کہ اس میں کوئی ضعف بھی ہے یا کوئی غلطی بھی ہے. الغرض، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دلوں کو رزق ملتا ہے، سیرت کی صحیح معرفت سے یہ دل کو رزق میں سے ہے. ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، سچی محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ جتنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں جانتے ہیں اتنی ہی ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یہ بتا دوں میں آپ کو حقیقت. آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں آپ کے دل میں اس کی کتنی جگہ ہوتی ہے؟ محبت دل سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ یا کانوں سے آپ کو محبت کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے نا. جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اس چیز کی آپ کے دل میں کتنی قدر و قیمت ہے؟ جتنی محبت ہوگی اتنی قدر و قیمت ہوگی کہ نہیں؟ جتنی قدر و قیمت کم ہوگی محبت کم ہوگی کہ نہیں؟ ہم دعوے میں تو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کچھ بھی نہیں جانتے کم سے کم یہ تو جان لیں جو حقوق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا پانچ حقوق ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. ایمان نہیں تو کفر ہے، اور اس دل میں کوئی خیر نہیں جس دل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہیں. دوسرے نمبر پہ اتباع کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع نہیں تو ایمان بھی نہیں، دعویٰ ہے صرف. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. چوتھے نمبر پہ درود بھیجنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ. پانچویں کیا ہے؟ ایک رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام توقیر کرنا. یہ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا جانتے ہیں احترام کیسے کیا جاتا ہے؟ درود کیسے بھیجا جاتا ہے؟ لوگوں نے درود بھی ایجاد کر لی ہے، بدعت درود، درود تلجینہ ہے، درود تاج ہے، درود لکی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے درود ہیں. سبحان اللہ. محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ اتباع رسول کیا ہوتا ہے؟ ایمان بالرسل سے کیا مراد ہے؟ آمنت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ یہ تین چیزیں جن سے دل کی معرفت ہوتی ہے، دلوں کی معرفت مکمل ہوتی ہے، اور یہ وہی تین چیزیں جن کے متعلق قبر میں سوال کیا جائے گا، من ربک، ما دینک، من نبیک. اور وہاں پر جسم تو ختم ہو چکا ہے، اور جو دل میں عقیدہ تھا، جو دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی، دین اسلام کی معرفت تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تھی، اور اس معرفت کا حق ادا کرتا رہا دنیا میں، تو جواب آسان ہو جائے گا. ربی اللہ، دین الاسلام، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دلوں کا رزق کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ وقت بھی ختم ہوا، کیا ٹائم ہوا؟ کوشش کرتا ہوں پانچ منٹ میں. دلوں کو رزق کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ جسم کا رزق کے اسباب دس بیان کر چکا ہوں میں، دس من ذہن سے نکل گیا، چلو نو یاد کر لیں. دلوں کے رزق کے اسباب، نمبر ایک دعا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ادعونی استجب لکم. جب ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما، تو صرف دنیا کا رزق نیت نہیں ہونی چاہیے. ہماری سوچ، ہماری نیت صرف روزگار تک ہوتی ہے، جسم کے رزق یا دنیا کے رزق تک محدود ہوتی ہے. تو دعا جب اللہ تعالیٰ سے رزق کے حصول کے لیے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی الرزاق ذو القوۃ المتین ہے. تو رزق اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، کسی اور سے نہیں. اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا توحید ہے، غیر اللہ سے سوال کرنا، دعا کرنا شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا صرف دنیاوی جسمانی رزق کے لیے نہیں بلکہ ہمارے دل میں یہ نیت بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اس عظیم رزق سے مالا مال کر دے. دوسرے نمبر پہ تقویٰ ہے, اور تقویٰ سے سبحان اللہ جسم کا رزق بھی ملتا ہے اور دل کا رزق بھی ملتا ہے. دکھانا ذرا, اس میں اس آیت کریمہ میں
ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سبحان اللہ, ذرا غور کریں اس آیت پہ. اگر اہل قرا بستیوں والے لوگ جو ہیں ایمان لے آئیں اور تقویٰ لے آئیں, لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض, ہم ان کے لیے برکت نہیں برکتیں برتوں کے دروازے کھول دیں آسمان سے اور زمین سے. آسمان سے جو رزق ہوتا ہے وہ صرف بارش کی شکل میں نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ بھی اللہ کے رزق میں سے ہے جو دلوں پہ اترتی ہے. اور ولیکن کذبوا, لیکن بستی والوں نے جھٹلایا ہے, ایمان کو جھٹلایا ہے, تقوی کو چھوڑ دیا ہے, تقوی کے راستے کو ترک کر دیا ہے. کیونکہ تقوی کی بنیاد توحید ہے, ایمان کی بنیاد توحید ہے. ولیکن کذبوا, لیکن جھٹلا دیا اللہ کے رسولوں کو. فأخذناهم بما كانوا يكسبون, بس ہم نے ان کو لے لیا یعنی عذاب میں. کیا سبب تھا؟ جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے. کیا کمایا, کیا کسب تھا ان کا؟ جھٹلانا, نافرمانی کرنا اور رسول کی مخالفت کرنا, مشاقت کرنا, الغرض. تو تقویٰ سے دلوں کو رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ دل کو پاک کرنا. کس چیز سے پاک کرنا؟ ہر بلاوٹ سے, ہر وہ شر جو دل میں بستا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو قلب سلیم ہونا لازمی ہے دنیا میں تاکہ آخرت میں بھی اس کو فائدہ ہو. جو دل پاک نہیں ہے وہ دل اللہ تعالیٰ کے رزق سے محروم ہے, اور دل کو پاک کرنا ہے شرک سے سب سے پہلے. جس دل میں شرک بسا ہوا ہے اس دل میں کوئی خیر نہیں ہے. کفر عقائد سے, بدعات سے, منکرات سے دل کو پاک کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ, چوتھے نمبر پہ توحید, اور پانچویں نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب دل پاک ہو جاتا ہے شرک سے, اب یہ دل توحید کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے, اور توحید اس دل میں بس جاتا ہے. اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے. لا الہ الا اللہ توحید عبادت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اتباع ہے. عبادت میں توحید اور اتباع میں توحید. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے اور اتباع صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، اور جب تک یہ دونوں نہ ہو دل رزق سے محروم رہتا ہے. چھٹے نمبر پر علم. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، بغیر علم کے دلوں کا رزق حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور علم کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے. نمبر ایک، انما العلم بالتعلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. علم ٹرانسفر نہیں ہوتا ایک دل سے دوسرے دل کی طرف، علم حاصل کیا جاتا ہے، علم کے لیے جد و جہد کی جاتی ہے. اور دوسری بات، کہاں سے شروع کرنا ہے اور کس سے علم حاصل کرنا ہے، یہ دونوں لازمی ہے. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کی صحیح معرفت سے، صحیح فہم سے، صحیح معنی جاننے سے. کلمہ توحید کے کئی لوگ معنی بیان کرتے ہیں، صحیح معنی لا الہ الا اللہ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. سچا معبود ایک ہے، باقی سب جھوٹے معبودات ہیں. برحق معبود ایک ہے، باقی سب باطل معبودات ہیں. آٹھویں نمبر پہ، ساتویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. کہ اللہ تعالیٰ نے توحید اور سنت کے رزق سے نوازا ہے، دل کے رزق اور جسم کے رزق سے نوازا ہے. کیونکہ جسم کے لیے بھی شکر تھا تو دل کے رزق کے لیے بھی شکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ تو میں تمہیں اور بھی مزید عطا کرتا جاؤں، اس سے زیادہ دیتا جاؤں. آٹھویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. اور جس دل میں اطمینان ہے اس دل میں دل کا رزق جب حاصل کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس میں ٹک بھی جاتا ہے آسانی سے. اور یہ مسلمان، یہ مومن جب اپنا اکثر وقت الگ ذکر میں گزارتا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور درود پڑھنا اور دیگر جو اذکار ہیں، اس میں دل روشن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. اور دعا میں جو پہلے نمبر پہ تھا میں ایک چیز بھول گیا، یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے دل کے رزق حاصل کرنے کے لیے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اگر دل کے رزق حاصل کرنا ہے تو یہ دعا لازمی ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کیونکہ دل کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ اسے سکون نہیں ہے، یہ پلٹتا رہتا ہے، ایک حالت میں رہتا نہیں ہے، بدلتا رہتا ہے، کبھی کیا پسند ہے، کبھی کیا پسند ہے، کبھی کیا پسند ہے، جس کے دل کے اندر دین اسلام کی محبت قائم ہو جائے اور وہ محبت دل میں ٹک جائے اور دل کی حالت اسی میں قائم رہے اور تبدیل نہ ہو، اس سے بڑھ کر کیا خیر ہے؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح سے تو توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کو سمجھنے کی، سلف صحیح اور منہج سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق، رزق کے حلال عطا فرمائے اور دلوں کے رزق سے بھی مالا مال فرمائے، اور جو بھی ہم سے کوتاہیاں یا غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.